تفسیر سورت لقمان مکی سورت ہے، اس کے 4 رکوع اور 34 آیات ہیں. اس کا نام جو ہے وہ حضرت لقمان کے نام پر رکھا گیا ہے، اور لقمان حکیم جنہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی ان کا ذکر اس سورت کے 2 رکوع میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور موضوع اور مضمون کے لحاظ سے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی صداقت پر دلائل دیے ہیں اور شرک جو ہے نا اس کو رد کیا ہے. اس کا زمانہ نزول بھی جو ہے وہ اس دور سے متعلق ہے کہ جب مکہ والے جو تھے اسلامی دعوت کو دبانے اور روکنے کی کوشش تو کر رہے تھے، لیکن ابھی طوفان مخالفہ جو تھا نا اس نے پوری شدت اختیار نہیں کی تھی. تو گویا کہ اس میں کسی شدید مخالفت کا نشان نہیں ملتا. اس صورت کو آپ پڑھیں گی تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا وہ کہ اس زمانے مسلمانوں پر ظلم و ستم جو تھا وہ ہو رہا تھا. اس کا ایک اور قرآنی نام بھی ہے جیسے سورت روم کا تھا، اور سورت روم سے پہلے کون سی سورت آپ نے پڑھی؟ عنکبوت. تو ان کا دونوں کا قرآنی نام الف لام میم تھا، تو اس کا بھی یہ بھی الف لام میم سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. آپ دیکھیے کہ الف لام میم جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو ہیں یہ ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورتوں کے آغاز میں، اور ان کے معنی، ان کا مدعا، ان کی مراد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. بعض مفسرین نے حروف مقطعات کے 2 معنی بتائے ہیں، 2 اہم فوائد بیان کیے ہیں. معنی تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن 2 اہم فوائد جو ہیں وہ بتائے ہیں. ایک یہ ہے کہ قرآن اسی قسم کے حروف مقطعات سے ترتیب ہوتا ہے اور تالیف ہوتا ہے، جو سورتوں کے شروع میں نمونے کے طور پر آئے ہیں حروف، انہی سے قرآن جو ہے وہ بنا ہے. اور اس کی مثل پیش کرنے سے، حروف تو جانتے تھے اہل مکہ بھی، لیکن حروف جاننے کے باوجود قرآن جیسی تالیف پیش کرنے سے وہ عاجز آ گئے. تو اللہ تعالیٰ شروع میں سورتوں کے الفاظ یہ بتاتے ہیں اکثر. اور دوسری دلیل کیا ہے کہ اس کا، ان حروف مقطعات کا یہ فائدہ ہے کہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے، اور پیغمبر پر جو نازل ہوا ہے وہ بھی سچا رسول ہے، اور آپ جو شریعت لے کر آئے وہ بھی ٹھیک ہے، واقعی انسان کو اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو انسان کی جو ضرورت ہے اس کی تکمیل اسی شریعت سے ہوتی ہے. گویا کہ قرآن، پیغمبر اور انسان کی فطرت جو ہے نا اس پر یہ دلالت کرتے ہیں یہ حروف. تو بہرحال الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کی معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور الف لام میم اس سورت کا قرآنی نام بھی ہے. پھر کیا فرمایا؟ تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک، یہ یہاں پہ تلک جو ہے وہ کیوں آیا ہے؟ اب یہ اشارہ ہے، اور اشارہ قریب کی بجائے اشارہ بعید استعمال کیا گیا. حاضر ہی بھی تو آ سکتا تھا نا، لیکن تلک آیا. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کے لیے آیا ہے، کہ اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے اشارہ قریب کی بجائے اشارہ بعید یہاں پہ استعمال کیا ہے. آیات، آیت کی جمع ہے، قرآن کریم کی آیتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سورت کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بعض یہ کہ پوری قرآن کی آیتیں. تل کا آیات، تل کتاب بھی، الکتاب تو سورت بھی لکھی ہوئی ہے، پورا قرآن بھی لکھا ہوا ہے، ایک ہی بات ہے، ایک جز ہے ایک کل ہے، اور الف لام نے اس کو خاص معنی دے دیے، خاص کتاب ہے یہ. اور اس کی الکتاب کی دوسری جو ہے وہ صفت کیا بتائے گی؟ الحکیم، حکمت والی. حکیم کے تین معنی ہیں، حکیم کے تین معنی ہیں. اور پہلا ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ قرآن حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں ہے، پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. دوسرے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید محکم کتاب ہے، محکم. قرآن کے جو احکامات ہیں یہ محکم ہیں، مضبوط ہیں. گویا کہ قیامت تک کوئی کتاب جو ہے قرآن مجید کو منسوخ نہیں کر سکتی، اتنے مضبوط، اتنے بہترین، اتنے اچھے احکامات قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں. تو یہ جو احکامات ہیں یہ محکم ہیں. تیسرے اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ قرآن ایسی محکم کتاب ہے، ایسی مضبوط کتاب ہے کہ ہر قسم کے نقص خلل سے جو ہے نا یہ پاک ہے. اس کے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، یہ بالکل پاک ہے. اچھا، یہ آپ جب پڑھتی ہیں اور پھر یہ پڑھتی ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں، اس کے تین معنی ہیں، اس کے ایک معنی ہیں، کسی کے ایک ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ یہ کیسے معنی زیادہ ہو جاتے ہیں. عین کلمہ کی حرکت کے فرق سے معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یا پھر مصدر میں فرق سے، ہے نا، مصدر فرق ہو جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں، حکما یحکمو حکمن و حکومت، فیصلہ کرنا، حکم دینا. اگر آپ جو ہے وہ یہ اس کا لیتے ہیں جو ہے وہ مصدر، تو پھر کیا ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ محکم ہیں، فیصلہ کن ہیں. اور اگر آپ کہتی ہیں حکما یحکمو حکمتن، تو دانا ہیں، حکمت والے ہیں، دور اندیشی والے ہیں. بہرحال پھر فرمایا کہ اب اس کو آپ اکٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے اس کے اندر جو آیات ہیں وہ حکمت والی ہیں، محکم ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید لوگوں کے لیے زحمت نہیں بن کر آئی، یہ رحمت بن کر آئی ہے، یہ حکمت ہے. اس کی تمام آیات حکیمانہ ہیں. ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا حکیم ہے، فلاں بڑا اچھا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تعارف کروا رہے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں کہ قرآن مجید جو ہے یہ سراسر حکمت ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں وہ جیسے فیصلہ کن ہیں، محکم ہیں، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کیونکہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو پیش کیا، جب علم و عقل اور حکمت اور دانائی کی باتیں پیش کی، تو اہل مکہ کے لیے یہ چیز بڑی عجیب تھی، بڑی اچمبے کی تھی. رسول اللہ کا انکار کرتے، قرآن کا انکار کرتے، قرآن میں جو درج شدہ باتیں تھیں ان کا وہ انکار کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو، یہ کوئی معمولی تھوڑی ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں. ہدن، دوسری بات یہ نہیں کہا کہ اس میں ہدایت ہے، بلکہ قرآن کو ہی ہدن کہہ دیا کہ یہ ہدایت ہے. یہ فرق ہوتا ہے نا کہ کسی چیز میں یہ چیز ہے اور کسی کو وہی نام دے دیا جائے کہ وہ کل کا کل ہی ہدن ہے. یہ معنی میں اس طرح زیادہ جو ہے وہ وسعت پائی جاتی ہے. قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ ہدن ہیں، وہ ہدایت ہیں، وہ رہنمائی کرنے والی ہیں. رہنمائی کس طرف کریں گی؟ کہ زندگی کس طرح گزاری جائے، زندگی کے طور طریقے جو ہیں وہ کیا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے جو دنیا میں آیا تو وہ رہنمائی کا محتاج تو ہے نا. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی آئی ہے اور جنوں کی ہدایت کے لیے بھی آئی ہے. مثلا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے اور کوئی ادارہ ہے تو اس کا تعارف کروایا جائے کہ ہاں اس سے ڈگری ملتی ہے ڈاکٹریٹ کی، انجینئرنگ کی، یا پھر یہ کہ کمپیوٹر کی، کمپیوٹر سائنس کی، تو کہا جائے کہ ہاں جی یہ تو فیوچر ہے، اس کا نام کیا رکھ دیا جائے، یہ فیوچر ہے، یہ تو جی سٹیٹس ہے، یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے نا یہ تو دولت ہے، کہ بس اس کا مطلب ہے جو ڈگری ملے گی اس سے یہ سب چیزیں خود بخود مل جائیں گی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس بات پر سوچنے لگتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مجھے بھی داخلہ مل سکتا ہے، کیا میں بھی اس میں جا سکتی ہوں، کیا یہ ڈگری میں بھی لے سکتی ہوں. یا آپ یہاں کا ہی دیکھ رہے ہیں، امیگریشن لے لیں آپ، کینیڈا کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، آسٹریلیا کی، جو باہر کے ممالک ہیں، اور انسان جو پریشان حال ہے، مفلوق الحال ہے، فیوچر کے لیے، ڈالر کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، نہ بھی رہنا تو کچھ لوگ اسٹیٹس سمبل کے طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں کہ کل کو رشتے بیٹیوں کے بڑے اچھے ہو جائیں گے، اور کل کو مطلب یہ بھی ہمارے پاس ایک چوائس رہے گی، یہ ایونیو بھی رہے گا کہ چلو ہمارے پاس یہ ہے یا ہمارے بچوں کے پاس ہے، تو ذرا ایک بات بن جاتی ہے. اور جن کے پاس نہیں ہوتی وہ سوچتے ہیں کیسے یہ چیز مل سکتی ہے نا. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ہدن، یہ اس سے جو ہے ہدایت مل سکتی ہے، رہنمائی مل سکتی ہے. کس کس چیز کی ہدایت؟ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. دنیا میں کیسے رہا جائے اور آخرت میں کیسے جینا ہے. سورت فاتحہ میں کیا دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ میں کیا کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. سورت البقرہ کی ابتدا اور سورت لقمان کی ابتدا بھی ملتی جلتی ہے. اس کی قرآن مجید کی جو تیسری صفت بتائی گئی، وہ رحمت، رحمتن، اور یہ رحمت ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میری کتاب تو رحمت ہے، سراسر رحمت، اور جو لوگ اس کتاب پر چلیں گے تو ان کی زندگی جو ہے اس میں کیا آئے گا، رحمتیں، رحمتیں جو ہیں وہ ان پر جو ہے وہ رحمتیں ان پر نازل ہوں گے، رحمتیں ان کی منتظر ہوں گے. تو قرآن مجید جس ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو وہ صرف دنیا ہی کی رہنمائی نہیں ہے، وہ اخروی کامیابی کی بھی ضمانت دیتا ہے. اس میں حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہیں. اس میں مرد کو بھی ایک تحفظ دیا گیا ہے، اس میں عورت جو ہے اس کو مکی دور کی طرح جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس میں ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، یا پھر یہ کہ جو بیٹیاں ہیں ان کے حقوق ادا نہ کیے جائیں. تو عورت جو ہے وہ قرآن پر سوسائٹی چلے گی تو عورت کو بھی عزت ملے گی. تو پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف، اور گویا کہ قرآن مجید مرد کو بھی تحفظ دیتا ہے، عورت کو بھی دیتا ہے، لڑکی کو بھی دیتا ہے، لڑکے کو بھی دیتا ہے. ایک توازن ہے، ایک اعتدال ہے، ایک رحمت ہے، ہر ایک کے حقوق. اور ایک کمرے کے اندر میاں بیوی کیسے رہیں، کمرے سے لے کر حکومت کے تخت تک، آئلی زندگی سے لے کر بین الاقوامی تعلقات، خارجہ پالیسی، ہر ایک کی رہنمائی کرتا ہے. اور انسانی عقلیں ہزار لاکھ کروڑ کیوں نہ ہوں، وہ بھٹکتی پھر رہی ہیں اور ان کو اعتدال نہیں ملتا، لیکن یہ اللہ کی انتہائی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے وحی کے ذریعے انسانوں کو مفت میں ایسی راہیں اور طریقے بتا دیے کہ جو انسان کے لیے بہتر ہیں. تو رحمت، تو قرآن جب نازل ہو رہا ہے، مکی دور ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے لوگ مشکلات میں پڑ جائیں گے. ویسے بعض لوگ قرآن کلاسز میں آنا نہیں چاہتے، نہ بھی نہ پتا چل جائے گا پھر عمل کرنا پڑے گا. تو جب پتا نہیں چلے گا تو کیا پوچھنی ہوگی، تو ضرور پوچھا جائے گا کہ من رسول کا، من دین کا، اور کون سا تھا تمہارا دین، کون سا تھا تمہارا رسول، ہے نا، اور کون تھا تمہارا معبود، خدا کون تھا، اور پھر ماں کتابوں کا، تمہاری کتاب کیا تھی. یہ تو اللہ ضرور پوچھے گا، سوال تو ہوں گے. تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمتن، تو وہ کتاب جس کی آیات اتنی خوبصورت ہیں، نمبر ون حکمت سے مالا مار، گویا کہ حکمت سے مراد کیا ہے، یہ کوئلے نہیں ہیں، یہ ہیرے ہیں، ہیرے جو اس کی آیات ہے، روشنی دینے والے، ہدن ہدایت دینے والے، ورحمت اور رحمت ہی رحمت ہے، الرحمن علم القرآن۔ سورۃ یونس میں بھی آپ یہ بات پڑھ چکی کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا کہ رسول جب آیا تو کیا کیا کہ وہ کتاب لے کر آیا، اور کتاب کیسی تھی کہ اس میں بھی یہی صفات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گنواتے ہیں کہ اس کی آیات، کتاب کی آیات جو ہیں وہ بشارت ہیں، ہدن ہیں، رحمت ہیں، شفاء لما فی الصدور۔ تو ایک صفات نہیں، قرآن مجید کی بے شمار صفات ہیں، تو یہاں پہ اس کی خاص تین صفات کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہر کوئی نہیں پا سکتا، قرآن کی دولت سے ہر کوئی مالا مال نہیں ہو سکتا، قرآن سے ہر شخص جو ہے وہ مستفید نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، اس کے لیے کچھ شرط ہے۔ اور کون سے لوگ جو ہیں قرآن کو سیکھ سکتے ہیں؟ للمحسنین، وہ لوگ جو کہ محسنین ہیں۔ تو محسن کی جمع ہے محسنین، اور محسنین جو ہے اس کا روٹ ہے ہا سین نون، حسن سے ہے نا، اور اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے ایک معنی تو ہے کہ احسان کرنے والا، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی مستحق لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کے ساتھ نا معمولی درجے کی نیکی نہیں کرنا، احسان کے درجے کی نیکی کرنے والا جو ہے وہی ہے محسن۔ احسان کے درجے کی نیکی کرنا، گویا کہ نیکیاں جب کی جائیں تو اس کا اعلیٰ معیار جو ہے نا اس کو برقرار رکھا جائے۔ دوسرے اس کے معنی ہیں وہ نیکیاں کرتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے، محسن۔ محسن کہتے ہیں نیکوکار لوگوں کو، گویا کہ وہ نیکیاں ہی نیکیاں اس کی زندگی کی جو ہے وہ روش ہوتی ہیں، اس کے عملوں کی پہچان ہوتی ہیں، برائیاں کرنا اس کا کام نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ہی ہوتے ہیں جو کہ برائیاں کرتے ہیں۔ اور آپ احسان کی تعریف پڑھ چکی ہیں، کہاں پڑھی تھی آپ نے؟ حدیث جبرائیل میں، حدیث جبرائیل میں احسان کی تعریف پڑھی تھی کہ جب نیکی کی جائے تو کیسے نیکی کی جائے؟ اس طرح سے نیکی کی جائے گویا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کو یہ جو دولت ہے یہ نصیب نہ ہو سکے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کیفیت پر نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ گویا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اب یہاں پر بھی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ محسنین ہیں، احسان کے درجے کی جو ہے وہ نیکی کرنے والے ہیں۔ اور حدیث جبریل کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر کیا ہے کہ گویا کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت جس کو نصیب ہو جائے کہ وہ اس طرح سے عمل کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، بڑی بات ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر یہ کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو اس کی زندگی کے دھاروں کا رخ بدل جائے، اس کی سوچوں کا محور بدل جائے، اس کے عملوں کا انداز اور طور طریقے تبدیل ہو جائیں، کیونکہ اللہ کو محسوس کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ محسنین کی بات کی گئی ہے، سورۃ البقرہ میں آپ نے متقین کے بارے میں یہ بات پڑھی تھی، تو اصل میں جو محسن ہوتا ہے وہی متقی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے در حقیقت وہی جو ہے وہ محسن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ للمحسنین، احسان کرنے والے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤدون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ محسنین کا جو مزید تعارف کروایا جا رہا ہے تو تین خصوصی صفات کا ذکر کیا گیا، نماز، زکات اور اس کے ساتھ آخرت پر ایمان. اور سورۃ البقرہ میں یہی تین صفات جو بتائی گئیں اور وہ متقین کی بتائی گئیں. آپ سورۃ البقرہ آیت 3 کو دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آیت نمبر 4 میں کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور بھی ہیں لیکن خاص طور پر تین صفات. تو مقصد کیا ہے کہ تین صفات کی اہمیت اور عظمت، اور یہ بات کہ ان تین صفات کے بغیر صفت احسان جو ہے نا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نماز تو پڑھتی نہیں لیکن ہوں میں محسنہ، ہوں میں متقی، میں زکاۃ تو دیتی نہیں لیکن ہوں میں احسان کے درجے پر قائم، میں آخرت پر جو ہے وہ یقین تو رکھتی نہیں اور اس کے بعد وہ سوچے کہ میں تو ہوں راہ راست پر. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے تین صفات، نماز، زکات اور آخرت پر یقین، اس کو بیان کر کے، اور خاص طور پر جو بطور خاص اس کو بیان کیا تو کیا بات کہی کہ یہ تینوں صفات نہایت اہم ہیں. اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ جن کے اندر یہ تین صفات ہوں گی بس وہی نیکوکار ہوں گے، بلکہ معنی اس کے یہ ہیں کہ دراصل پہلے نیکوکار کا کہا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو نیک بننا ہے ساری صفات اپنانی ہیں، اور یہ تین صفات ہیں نا یہ خاص طور پر بنیادی صفات ہیں، ساری نیکیوں کی یہ بنیاد ہے، ساری نیکیوں کا دار و مدار ان تین صفات پر ہے. مثلا دیکھیں نماز جب انسان قائم کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ خدا پرستی، خدا ترستی مستقل انسان کی عادت بن جاتی ہے. نماز پڑھنے والا جب دن میں 5 دفعہ کھڑا ہوگا اللہ کے حضور تو پھر وہ کیا سوچتا ہے کہ میں نے ابھی اللہ سے کیا وعدے کیے تھے، ابھی میں نے کیا کیا باتیں کہی تھی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ڈرتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، خدا ترسی اس کی روش بن جاتی ہے. جو لوگ زکات دیتے ہیں تو زکات دینے سے کیا ہوتا ہے، زکات دینا تو ایک سمبل ہے لیکن زکات سے ٹریننگ کیا ہوتی ہے، اسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسار اور قربانی جو ہے وہ انسان کے اندر مستحکم ہوتا ہے کہ پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، قربانی اور اسار کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے. اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے زکات کا، کہ دنیا کی محبت، متاع دنیا دبتی ہے اور رضائے الہی کی طلب ابھرتی ہے. زکات دینے والا پھر وہ دنیا کا کتا نہیں بن کر جیتا، وہ دنیا کا حریص نہیں بن کر جیتا، بلکہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی بجائے ایک اور دنیا جو ہے وہ اس کی تیاری کرتا ہے. وہ نفع نقصان دیکھتے ہوئے نہیں نیکی کرتا. مثلا کسی کو تحفہ دے رہا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اس کو اگر آج $100 دیے تو کل یہ مجھے 200 دے گا، یا آج میں نے اس کو رائٹ دیا تو یہ کل مجھے رائٹ دے گی، یا آج میں نے اس کی گروسری کر دی اپنی گروسری کے ساتھ تو کل یہ میری گروسری کر دے گی. وہ کیا کرتا ہے، یریدون وجہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. وہ یؤتون الزکاۃ، اور تیسری صفت وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں. تو آخرت پر یقین رکھنا انسان کے اندر کیا صفت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر احساس ذمہ داری. پھر انسان جانور کی طرح نہیں جیتا جو چراگاہ میں چھوٹا پھر رہا ہے، جس کو باندھا ہوا نہیں ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں اس کائنات کے اندر جو ہے وہ خود مختار نہیں ہوں، میں آقا کا بندہ ہوں، میں آقا کی بندی ہوں اور مجھے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے حسن عمل کرنا ہے کیونکہ مجھے مالک کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. اب یہ وہ نیک نہیں ہوتے، یہ جو ہوتے ہیں نا جو تین صفات ادا کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے کہ بس ان سے بھولے سے نیکیاں ہو جاتی ہیں، بلکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کرنا مستقل ان کی عادت بن جاتی ہے، فکر، اخلاق، کردار کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا. اگر کبھی ان سے گناہ ہو جائے تو غلطی سے ہوتا ہے، جان بوجھ کر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ بھی تو ہو سکتا تھا یومنون، ایمان کا اگلا درجہ ہے یوقنون، کہ پھر ایمان ان کے دل کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، ایقان کے اوپر وہ قائم ہوتے ہیں، ان کی روح کو سکون ملتا ہے نیکیاں کر کے. ہوتا ہے نا جیسے بعض اوقات آپ نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، بہت تھکی ہوئی تھی، آپ بستر پر لیٹ گئی، لیکن آپ نماز پڑھتی ہیں اور آپ کے اندر ایک تبدیلی ہے، آپ کو نیند ہی نہیں آتی جب تک آپ نماز نہیں پڑھتی. آپ کہتے ہیں چلو میں تھکی ہوئی ہوں، ابھی تھوڑی دیر آرام کر لوں، میں پھر پڑھ لوں گی، لیکن نیند ہی نہیں آتی، ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہ ہو، پتہ نہیں قضا ہی نہ ہو جائے. تو اب کیا ہے کہ نماز آپ پڑھتی ہیں، آپ کو بڑا سکون ملتا ہے، اب کاموں میں دل لگتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نماز کو دیر ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کھانا کھانے لگے ہیں، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، اور اجازت ہے کہ اگر جو ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کھانا مکمل کر لیں اور پھر کھانا نماز پڑھیں نا. اگر آپ کو رفع حاجت کی ضرورت ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنی رفع حاجت جو ہے اس کو دور کر لیں، تاکہ آپ کا نماز پڑھتے وقت نہ کھانا یاد آئے اور نہ ہی وہ باتھ روم کی جو حاجت ہے وہ آپ کو تنگ کرے، تو آپ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کر سکیں. تو پھر اصل بات کیا ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے حادثاتی طور پر نہیں بلکہ نیکیاں کرنا ان کی عادت اور ان کا مزاج بن جاتا ہے. یہ بڑے ہی بہترین لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سے لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں، اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، علی ہدی من ربہم، ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اب یہاں پہ ربہم کی شرط ہے نا، مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ٹھیک جا رہے ہو، اس کو غلط ڈائریکشن کسی نے بتا دی ہے نا. اور یا یہ کہ دوست جو ہیں، ماں باپ نے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا، بچے پیریڈ مس کر رہے ہیں، غلط صحبت میں پڑ گئے ہیں، نشہ ہے، گھومنا پھرنا، اور پھر وہ گھر آ جاتے ہیں، دوست کہتے ہیں تم بالکل سیدھا کام کر رہے ہو، یہی دن ہے، یہی مزے کرنے کا، تمہارے والدین نہ کھیلنے دیتے ہیں، ہر وقت پڑھائی پڑھائی پڑھائی، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ وہ کہتا ہے تم تو بڑے ٹھیک راستے پر ہو. تو دنیا میں جو بھی طرز عمل ہے، مثلا کوئی حرام زندگی گزارتا ہے، زنا کرتا ہے، نکاح نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو آزاد کر کے گناہوں کی طرف جاتا ہے، کوئی جو ہے حلال پر نہیں قناعت کرتا، غنا نہیں ہے اس کے پاس، دولت کی اتنی ہرس ہے کہ حرام، چوری، ڈاکہ، چکاری، رشوت، سود، ہر ذریعہ استعمال کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں لو بھی اسی، یہی عقل مندی ہے، ایسے ہی زندگی گزرتی ہے، اب اس کے بغیر اور کیسے جی سکتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں تم بہت صحیح کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ لوگ نہیں ٹھیک کر رہے، یہ لوگ ہیں ٹھیک کر رہے، جو دنیا کے لیے نہیں، جو آخرت کے لیے جیتے ہیں، جو لوگ اپنے مال میں سے دوسروں کو دیتے ہیں، زکات، صدقات، خیرات، اور جو پانچ وقت کی نماز قائم کرتے ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے. سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں میرے بندے، میں نے جو ہے ان پر مہر ثبت کر دی کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ کسی ادارے میں انسان داخلہ لینا چاہے اور اگر میٹرک پاس نہیں کیا ہوا نا تو کالج میں داخلہ نہیں مل سکتا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا اگر آپ کالج پاس نہیں ہیں. تو یہ صفات اگر نہیں ہے نا تو محسنین نہیں بن سکتے، مفلحون نہیں بن سکتے، فلاح نہیں مل سکتی، رب کی رضا نہیں مل سکتی، اور جنت نہیں مل سکتی. تو اصل میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس زمانے میں اہل مکہ اعلانیہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت جو لوگ قبول کر رہے ہیں نا وہ لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، کہتے تھے یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنو ہیں، اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے زور کے ساتھ، پورے حسر کے ساتھ کیا کہا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اب دیکھیں آیت نمبر 4 میں جو آخری بات ہے وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ يُوقِنُونَ، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، دو دفعہ ہم کس لیے آیا، تاکید کے لیے، تاکید در تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے، یہی ہیں اصل میں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں. پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. اور فلاح کے معنی چیرنا پھاڑنا، اور بقا کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں. تو ایسی ان کو کامیابی ملے گی جو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے یہ کامیاب رہیں گے. فلاح تو لوگ، کوئی الفلاح نام رکھتا ہے، کوئی ہدا نام رکھتا ہے، الہدا نام رکھتا ہے، کوئی دار الایمان نام رکھتا ہے، کوئی دار الفرقان نام رکھتا ہے نا. تو لوگ بڑے خوبصورت اور اچھے اچھے نام رکھتے ہیں. آئیے میں اور آپ اپنا یہ نام رکھ لیں، آئیے میں اور آپ آخرت کی اس طرح سے تیاری کریں. اب آپ دیکھیے کہ مکی دور ہے اور اہل مکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بد نصیب لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اور آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہے نا، جو نماز پڑھتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ، بات بات پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، حلال ذرائع اختیار کرتا ہے، اور عورتیں ہیں تو حجاب میں، جلباب میں، مرد ہیں تو سنت پہ نبوی داڑھی سے مزین ہیں ان کے چہرے. تو اب کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لو جی اس طرح داڑھی نہ کٹوائی تو شادی کوئی لڑکی نہیں کرے گی، اور اگر جلباب نہ اتارا تو کہیں سے رشتہ ملے گا ہی نہیں. تو اس طرح تو آپ کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. حلال حلال کرتے رہو گے، تجارت کبھی نہیں تمہاری چلے گی، تو زندگیاں تو برباد ہو جائیں گی. کیا آ رہا ہے مجھے اور آپ کو اس بات پر یقین کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ ہیں فلاح پانے والے؟ آپ سوچیں، سچ سچ اس بات کا جواب دیں، دل کی صداقت کے ساتھ، اپنے عملوں کی گواہی کے ساتھ اس بات کا جواب دیں کہ ہاں، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، قرآن کے اوپر چلنے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. میں بھی کہوں، دنیا کہے یا نہ کہے، اور اگر اس بات پر واقعی یقین ہے تو پھر عمل اس کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 6 جو ہے، اس میں بڑا ہی اہم جو ہے وہ مضمون بیان ہوا ہے. اور آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت جو ہیں اعلان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک طرف ہے قرآن اور دوسری طرف ہے لہو الحدیث، ایک طرف ہے ایمان اور دوسری طرف ہے کفر، اور کفر کی جو زندگی ہے اس کے لوازمات. اب وہ کیا ہے؟ ایک طرف رسول اللہ قرآن لے کر آئے اور لوگ محسنین بن گئے اور مفلحون بن گئے، کیونکہ اس راستے پر چلنے لگے تھے. لیکن مکہ ہی میں ایسے بھی حالات تھے کہ لوگ کچھ اور ہی چیزوں میں مصروف تھے. کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. اب سب نہیں، یہ نہیں کہا وَالنَّاسُ اور لوگ، نہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. کون ہے؟ مَنْ يَشْتَرِ، جو خرید کر لاتا ہے. اب یشتری شین را یا، اس کی خاص بات کیا ہے؟ ذوی الاضداد ہے، خریدنے بیچنے دونوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس طرح الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو اس طرح کے معنی کیا ہے؟ ترجیح دینے کا مفہوم پیدا ہو گیا. اور ترجیح کیا دی؟ کہ اب کسی چیز کو آپ جو ہیں جب خرید کر لاتے ہیں تو آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں نا، ترجیح دیتے ہیں نا. کیا پیسے دے کر، اپنا وقت لگا کر، صلاحیتیں لگا کر، قوتیں لگا کر آپ اس کو جا کر خرید کر اپنے پاس لے آئے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي، اور افسوس کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خرید کر لاتا ہے. کیا؟ لہو الحدیث، لہو الحدیث کلام دل فریب، لغو باتوں کو، بیہودہ باتوں کو خرید کر لاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے خرید کر لانے کا؟ منہ سے نہیں مل رہا کہیں سے یہ چیزیں، خرید کر وہ لا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ لِيُدِلَّ، تاکہ وہ گمراہ کر دے، تاکہ وہ جو ہے بہکا دے. کس کو بہکائے؟ کہاں سے بہکائے؟ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے. اللہ کے راستے سے، یہ جو قرآن کا راستہ ہے نا، ہدایت کا راستہ، ہدن، اس سے وہ بہکا دے. اور کیسے بہکائے؟ بغیر علم، بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا، اور وہ بنا ڈالے، اور وہ اڑا دے. ہاں کی ضمیر صراط مستقیم کی طرف آئی ہے، ہدن کے لیے آئی ہے، سبیل اللہ یہ جو ہے نا ان سبیل اللہ، سبیل اللہ کے لیے آئی ہے، وَيَتَّخِذَهَا اور وہ اس کو بنا دے اللہ کے راستے کو ہزوا مذاق، اور وہ اللہ کے راستے کو مذاق میں اڑا دے. ہزوا مذاق کے لیے بھی قرآن میں الفاظ جو استعمال ہوئے، مسخرہ پن تمسخر بھی ہے اور ہزو کا بھی ہے. تو تمسخر کیا ہوتا ہے کہ کسی کا علل اعلان مذاق کرنا، جیسے لوگ نقلیں اتارتے ہیں، لیکن یہ جو ہزوا ہوتا ہے اس کے اندر کیا بات پائی جاتی ہے، اندرونی طور پر ہے نا، تو اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. اولئک لہم عذاب مہین، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے عذاب ہے. اگر عذاب بھی ہوتا تو بھی بہت تھا، عذاب تو سزا کو کہتے ہیں، اور جہنم عذاب سے بھری ہوئی ہے. جہنم بڑی شدید چیز ہے، اور وہ اعلان کرے گی حل میں مزید، میں تو بھر گئی ہوں ابھی اور بھی ہیں. اور ایک کیا کہتے ہیں کہ حل میں مزید کے معنی یہ ہے، وہ کہے گی اور لاؤ اور لاؤ، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ غصے سے بھپری بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب انہی کا مہین، ان کے لیے جو عذاب ہے مہین ہے، رسوا کرنے والا ہے، ان کو ذلیل کرنے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک عذاب ہوتا ہے کہ کسی کو بس عذاب سزا دے دی جائے، مثلا کسی نے پیپر نہیں دیا یا لیٹ دیا، اس کے کچھ نمبر کاٹ لیے جائیں، اور یہ کہ اس پر نشان لگا دیا جائے کہ یہ ہیں جو لیٹ دیتے ہیں، یہ دیتے ہی نہیں ہیں، ہے نا، ایسا جس کو سارے لوگ دیکھیں، رسوا کرنے والا عذاب. تو یہاں پہ جو لام الحدیث خرید کر لاتا ہے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی حقیقت کے بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ کے راستے کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی دعوت کو مذاق میں اڑاتا ہے، قرآن کا مذاق کرتا ہے، رسول کا مذاق کرتا ہے، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب جو ہے اس کی یہاں پہ جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لہو الحدیث ہے کیا جس کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت انداز ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ لہو الحدیث جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مثلا لہو الحدیث، لہو جو ہے لام ہا واو، کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات، شغل، کھیل یا تعریف جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا غافل رکھے. آپ لام الحدیث کی تعریف نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ہر وہ بات، شغل یا کھیل یا تفریح جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. تو اب آپ دیکھیے کہ پھر لام الحدیث سے مراد کیا ہے. مثلاً دیکھیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا اور موسیقی ہے، صحابہ اور تابعین کا بھی یہی قول ہے. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے العدب المفرد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد ہر ناحق بات ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا، یعنی قسم کھا کر کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے. لہو الحدیث کیا ہے؟ گانا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں حالات کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات کیا تھے، کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں پھیلتی جا رہی ہے اور لوگ دین کو قبول کرتے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نضر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اسے کام نہیں چلے گا، یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے، آج تک یہ اپنے اخلاق میں تمہارے لوگوں میں سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امانتدار تھا، اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے مجنو ہے، آخر ان باتوں پر کون یقین کرے گا؟ کیا لوگ شاعروں کو نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ کاہن کس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں، کیسی باتیں بنایا کرتے ہیں؟ کیا لوگ شعر و شاعری کی حقیقت سے ناواقف ہیں؟ کیا لوگوں کو جنون کی کیفیات کا علم نہیں ہے؟ ان الزامات میں آخر کون سا الزام ایسا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کر کے تم عوام کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور پھر ان کو دعوت کو قبول کرنے سے روک سکو گے؟ ٹھہرو، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا اور وہاں سے شاہانے عجم کے قصے اور رستم اور اسفندیار کی داستانیں لا کر اس نے قصہ گوئی کی محفلیں بھرپا کرنی شروع کی، اور وہ محفلیں جو ہے منعقد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے یہ بات۔ تو نضر بن حارث جو ہے کہتے ہیں عراق، شام، یا اور کیسر و کسرا کی کہانیوں والی کتابیں لے کر آیا اور کفار قریش کو سنا کر قرآن سے دور رکھنے کی پھر وہ کوشش کرتا تھا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ نضر بن حارث کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ لاہو الحدیث کی تعریف کیا ہے۔ اب آپ اس سلسلے میں احادیث بھی سن لیجئے کہ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور میرے پروردگار عزوجل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں باجوں، ساز و مضراب، بتوں، صلیبوں اور امر جاہلیت کو ختم کر دوں۔ یہ مسند احمد مشکات کی روایت ہے۔ پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانا کرنے والی عورتوں کو نہ بیچو، نہ خریدو اور نہ انہیں یہ کام سکھاؤ، اور ان کی اجرت حرام ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جب نہ ان کو بیچنا ہے، نہ خریدنا ہے، نہ ان کو یہ کام سکھانا ہے، نہ اس کی کمائی کھا سکتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ گانا بجانا جو ہے پھر یہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ پھر اسی طرح ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، رضی اللہ عنہ، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے انہوں نے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور معازف یعنی آلات ساز و مضراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے حلال کر لیں گے؟ ان چیزوں کے دوسرے نام رکھ کر پھر انہیں جو ہے وہ جائز بنا لیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا حال ہے، کیسے حالات ہیں، ہے نا؟ آج جو ہے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں، تو پہلے کچھ ایسے حالات بھی ہوتے تھے کہ گھر آتے تھے تو چلو کوئی گانا کسی نے سن لیا، یا آپ نہیں بھی سننا چاہ رہے تو کسی بازار سے گزرے ہیں اور کسی نے دکان پر لگایا ہے تو کوئی سن رہا ہے۔ اب تو کانوں کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، کیا لگا ہوتا ہے؟ ہیڈ فون لگا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ریکارڈر وغیرہ اور سی ڈی پلیئر، اور اس میں گانے جو ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں، کلو ما شغلک عن عبادت اللہ و ذکرہ من الثمر وال اداحی کی والخرافات والغناء والنحویہ، لاو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو۔ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو اب جو بات ہمارے لیے غور و فکر کی ہے اور سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اور کیونکہ سوسائٹی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، ہے نا؟ اب آپ دیکھیے، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا ہر لہو باطل ہے، مگر تین چیزیں، ایک یہ کہ تم تیر کمان سے کھیلو، دوسرے اپنے گھوڑے کو سدھانے کے لیے کھیلو، تیسرے اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کرو۔ یہ ٹھیک ہے، باقی جو ہے چیزیں جو ہیں وہ باطل ہیں۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہ چیزیں لہو میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی کام جو ہے وہ دنیا کے لیے کیا جائے یا بغیر مقصد کے کیا جائے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ناجائز ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کیا ہے کہ وہ خرید کر لاح الحدیث لاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ موجودہ دور میں جو ہماری اب یوتھ ہے, جنریشن ہے, جس میں بعض عورتیں اور مرد بھی شامل ہیں, یہ فحش ناول کیسے خریدے جاتے ہیں, گھروں میں ایسے رسائل لگوائے ہوئے ہیں, جنسی رسائل, ایسے رسائل کہ عشق و عاشقی کی باتیں, کہ وہ مہانہ گھر آ جاتے ہیں پیسے دے کر اور اس میں چیزیں پڑھ کر. پھر بچے بھی عاشق, معشوق, محبوب, بعض لڑکیاں گھروں سے نکل جاتی ہیں اور بعض لڑکے آوارہ ہو جاتے ہیں, اور پھر کیا ہے کہ لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طرح فلمیں, فلموں کی کیا ہے, ایک رقم ہے جو اس پر خرچ کی جاتی ہے. پھر اسی طرح بعض شاعری کے جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں بھی لاح الحدیث والی باتیں ہوتی ہیں, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناجائز ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. بے شک کھیل ہیں, بے شک کھانا ہے, بے شک ایسی محفلیں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ ان سے اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ڈرانے والی ہے. ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے, ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پیئیں گے, ان کے سامنے معازف اور مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خصف کر دے گا اور بعض کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دے گا. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے اور طبلہ اور سرنگی کو حرام کیا ہے اور فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. اچھا اس سے یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ گانا حرام ہے. قرآن مجید جو ہے وہ جامع الفاظ استعمال کرتا ہے. قرآن میں اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں آپ نے سورۃ مائدہ پڑھی اور آپ نے سورۃ الانعام پڑھی, تو اس میں قرآن میں اللہ تعالی نے کیا کیا, حلال چیزوں کی فہرست تو نہیں بتائی, حرام کی فہرست بتائی ہے. حرام کی فہرست بتا کر کہا کہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں. وسط جامع ایک اصول سامنے رکھ دیا نا. اب اسی طرح جو ہے وہ نشہ کرنے والی چیزیں حرام ہیں, خمر جو عقل کو ڈھانپ دے, ہر نشہ آور چیز حرام ہو گئی. اب اسی طرح یہاں پہ لاح الحدیث کو کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور حدیث نے مزید اس کی وضاحت کر دی. اب لاح الحدیث سے مراد گانا بجانا بھی ہے, اس میں ڈانس بھی ہے, اس میں موویز بھی ہیں, اس میں ناول اور افسانے بھی ہیں, اس میں ایسی دوستیاں بھی ہیں, ایسے تمام مشاغل جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں, اس میں ڈرامے بھی پھر آ جاتے ہیں, ہے نا, بہت سی چیزیں اس میں آ جاتے ہیں. بڑی وسیع بات ہے جو یہاں پر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو پھر اصل بات کیا ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس پر ایمان لانا چاہیے, اور جو غلط کام ہے نا اس سے ہم سب کو جو ہے نا وہ بچنا چاہیے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک اور حدیث ہے, اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے, اور جب لوگوں کی امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے, اور جب زکوٰۃ کو ایک تاوان سمجھا جانے لگے, اور جب علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جانے لگے, اور جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے, اور دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور رکھے, اور مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے, شور و غل, اور قبیلے کا سردار ان کا فاسق بدکار بن جائے, اور جب قوم کا سردار ان میں ارزل بدترین آدمی ہو جائے, اور جب شریر آدمیوں کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جانے لگے, اور جب گانے والی عورتوں اور باجوں گاجوں کا رواج عام ہو جائے, اور جب شرابیں پی جانے لگے, اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے, تو اس وقت تم انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور زمین خصف ہو جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے کا اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بیک وقت بکھر جاتے ہیں. تو یہ جو مختلف باتیں ہیں اس سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لہو الحدیث سے جو ہے وہ بچنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس موجودہ دور میں نام کیسے بدلا ہے کہ وہ عورتیں جو گانا گاتی ہیں اور ناچ گانے کا کام کرتی ہیں, تو آج ناچ گانے کو فن کہہ دیا گیا, ایک سکل, فنکار, فنکار کہا جاتا ہے اس کو, ہے نا, اور اس کو جو ہے گلوکار, اور اس کو کیا کہا جاتا ہے فلمی سٹار, اور کیا کہا جاتا ہے ثقافتی سفیر, کلچرل جو ہے نا یہ ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں جی ہمارے, تو کیسے کیسے مہذب, خوشنما اور دل فریب ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے نا, اور یہ ایک فن قرار دیا گیا اور کالج اسکول میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے, حتیٰ کہ پاکستان میں بھی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, بغیر علم کے لوگ جو ہیں وہ گناہ خرید کر لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں, وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا, اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا رہے ہیں, اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے, رسوا کرنے والا عذاب ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف ہے قرآن کا علم اور دوسری طرف ہے اہل مکہ کی ضد اور ہٹ درمی, یہ ہے بغیر علم, کہ وہ لاول حدیث جو کر رہے تھے کوئی علمی دلیل نہیں تھی ان کے پاس, اور اتنے جاہل کہ سیدھی راہ اور ہدایت جیسی قیمتی چیز کے عوض اس کو چھوڑ کر وہ تباہ کن چیزیں جو تھے وہ لے رہے تھے. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے کلچر میں, ہماری ثقافت میں جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو لاہو الحدیث کی تعریف میں آتی ہیں, ہمارے شادی کی محفلیں ہیں, خوشی کی محفلیں ہیں, بچے کی پیدائش ہوئی ہے, اگر ایسی چیزیں ہیں تو ہم ان سے جو ہیں وہ دور رہیں. جیسے میں جب چھوٹی سی تھی تو میں نے یہ سنا تھا اور عملی تجربہ ہوا کہ جس بارات کے ساتھ گانا بجانا ہوتا تھا نا ڈھول ڈھمکا, میرے دادا نہیں جاتے تھے, تو میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں حرج کیا ہے کہ خوشی بھی نہیں ہے کرنے دیتے, پتہ نہیں تھا, لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر گانا بجانا بین باجا ساتھ جائے گا تو پھر میں اس بارات میں, اس شادی میں شرکت ہی نہیں کروں گا. اور ایک دادا نہیں, ہمارے جو بزرگ تھے ان کے عملوں میں جو تھا نا وہ قرآن اور حدیث تھا, حالانکہ وہ قرآن حدیث, یہ ہو سکتا ہے اتنے زیادہ علم ان کے پاس نہ ہو. آج علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے, ایمان بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, حج اور زکوٰۃ بھی ہے, ظاہری طور پر ہم یہ عبادات یہ سارے کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہو الحدیث میں بری طرح لوگ ملوث ہیں, موویز دیکھنا اور خرید کر ٹکٹ بچوں کو لے کے جانا اور بچوں کو اجازت دینا, ایک یہ کہ آپ اجازت نہیں دیتے, آپ نہیں چاہتے, پھر بھی اگر کوئی آپ کے قریبی لوگوں میں سے کوئی کرتا ہے تو پھر آپ کا اس میں حصہ نہیں ہے نا, اگر آپ خود اس میں اس کو اجازت دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں تو گناہ میں آپ بھی اور میں بھی پھر شریک ہو گئے نا. تو ہمارا کم از کم اس سے جو ہے وہ بیزاری کا اعلان تو ہونا ہی چاہیے, اور یہاں پہ بھی ساتھ ہی کہا کہ ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. اب آپ دیکھ لیجئے جو نیک لوگ تھے ان کے لیے کیا تھا, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو برے لوگ ہیں جو دوسرا کردار ہے اب وہ کس کا ہے, اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. جرم کی مناسبت سے سزا سنائی گئی کہ اللہ کا دین اور اس کی آیات اور اس کے رسول کی جنہوں نے تذلیل کی, اس لیے اللہ ان کو جو ہے وہ سخت ذلت کرنے والا عذاب دے گا. اس آیت کے تحت کیا ہوم ورک ہے کہ آپ اپنی زندگی میں لاہو الحدیث کی فہرست بنائیں, کتابوں میں تو بہت سی مل جائے گی لیکن آپ نے اپنی زندگی میں لاہو الحدیث کی تعریف, لاہو الحدیث کو سمجھ کر اس کی فہرست بنائیں, اور پھر دیکھیں کہ 20 پارے پڑھنے کے بعد میں 21ویں پارے پہ پہنچ چکی اور کتنی لاہو الحدیث چھوڑ دی ہے, اور کتنی ایسی ہیں کہ ظالم جو منہ کو لگی ہوئی ہیں چھوٹتی نہیں ہیں, ہے نا, چھٹتی نہیں ہے, میں خانے ہی میں خانے, میں خانوں میں بت خانے, یا رب میرے سجدوں کو لٹنے سے بچا لے چل. اب تو مسجدیں جو ہیں اس میں بھی بت ہے نا, میرا اور آپ کا سینے کے اندر جو دل میں دل بت ہے, خواہشات جو بت ہیں, تو اللہ کے آگے سجدہ کر بھی دیا, نمازیں پڑھ بھی لی, لیکن اگر اللہ کا کہنا نہیں مانا تو پھر جو ہے کیا بات ہے, تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساس میں. آپ فہرست بنائیں اور پھر یہ نوٹ کریں کہ کتنی لاول حدیث کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اور کتنی ایسی ہیں جو اب بھی آپ کی زندگی میں باقی ہیں. کیوں باقی ہیں، آپ کب چھوڑیں گی، کیسے چھوڑیں گی، کیا کرنا ہے، کس وجہ سے ہے جو لاول حدیث ہے آپ کی زندگی میں. میں دوسروں کی بات نہیں کر رہی، ہم سب اپنی اور اپنے گھر اپنے بچوں کی اس کا جائزہ لیں. ادھر ادھر کی تو بات نہ کریے، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے.